أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم پچھلے ہفتے کی مانند سورہ حمزہ کا تعارف پیش کریں گے، اور ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی سرسری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے انشاءاللہ. لیکن چلتے ہیں پہلے سورہ حمزہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین، سورہ حمزہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ. پچھلے ہفتے سورہ حمزہ کا ہم نے تعارف پیش کیا تھا، اور پہلی آیت تک پہنچے تھے، اور اس کی تفسیر یا اس کی وضاحت ہمارے مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی سرسری صاحب فرما رہے تھے. لیکن ایک روایت یا ایک حدیث تک پہنچ کے ہماری بات نامکمل رہی، اور پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. تو ہم چاہتے ہیں اس سلسلے کو وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ سلسلہ منقطع ہوا تھا. چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا نقوی صاحب کی خدمت میں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پیام رحمان میں. اور پچھلے ہفتے جو ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا، بالکل اہم نقطے پر اور ایک اہم موڑ پہ آ کے گفتگو جو ہے وہ رک گئی تھی، چونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کلام کو وہیں سے آپ چھوڑیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ان شاء الله جہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی وہاں سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
جی بسم اللہ.
لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دو چار سطریں یا دو چار ایک دو منٹ کے اندر
جی
وہ پورا خلاصہ جو پچھلے ہفتے ہم نے
بالکل یقینا جو ناظرین جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے ہیں
اور پچھلے ہفتے نہ رہے ہوں تو ان کو ان کی نظر سے بھی سورے کے بارے میں وہ باتیں جو گزر چکی ظاہر ہے مختصر طور پر.
جی
یہ سورہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے 104واں سورہ ہے. کل قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، 9 آیات پر مشتمل ہے، مکی سورہ ہے. اور اس سورہ کا آغاز ایک گویا دھمکی آمیز لہجے میں ہو رہا ہے، اور مذمت میں ہے ان لوگوں کے جو لوگوں کے عیب تلاشتے ہیں اور ان کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کی غیبتیں کرتے ہیں اور تانے کستے ہیں. اور پھر خداوند عالم نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی کہ جو مال کی جمعآوری میں لگے رہتے ہیں، اور ان کا تصور اور خیال یہ ہے کہ یہ مال ان کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے. اور پھر اس قسم کے افراد کے لیے خداوند عالم نے عذاب جہنم کی دھمکی دی ہے. تقریباً 1, 2, 3, 4, 5, 6 آیتیں جو یعنی ان تین آیتوں میں شروع میں افراد کے صفات کی طرف اشارہ ہے، اور بقیہ اب یہ باقی 6 آیتوں میں اس عذاب الہی کی سختی کا تصور پیش کیا گیا ہے. یہ خلاصہ ہے. اور خود اس سورے کی فضیلت میں ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اور ایک مرسل اعظم حضور ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. آپ کا ارشاد گرامی تھا کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کو ثواب خداوند عالم وہ عطا کرے گا کہ جن لوگوں نے نبی پاک اور ان کے اصحاب کا استہزاء کیا ہے، ان کی
اذیتیں
دی ہیں، ان کی جو تعداد ہے اس کے 10 گنا ثواب ملے گا. اور امام نے فرمایا تھا کہ جو اس سورے کو واجب نماز میں پڑھے گا خداوند عالم اس کی روزی میں برکت عطا کرے گا اور فقر و فاقہ اس سے دور جاتا رہے گا. بظاہر شان نزول اس وقت موجود پیغمبر اسلام کو اذیت دینے والے افراد کے بارے میں ہے یہ سورہ ان کی مذمت میں، لیکن اپنی عمومیت کے لحاظ سے چونکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، جن افراد کے اندر بھی یہ صفات پائی جائیں گی اور یہ بری خصلت خصلتیں پائی جائیں گی، یہ سورہ ان کی مذمت میں واقع ہے. یہ خلاصہ پیش کیا جا سکتا ہے اس سورہ کا سابقہ گفتگو کی روشنی میں. ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ مبارکہ کی پہلی آیہ مبارکہ،
ویل لکل
ہمزۃ لمزہ. اور ویل یعنی یہ ایک طریقے سے وائے ہے، اور لعنت ہے ان صفات کے حامل افراد کے لیے. اور یہ ویل جہنم کا ایک طبقہ بھی ہے. وہ کیسا طبقہ ہوگا اس کو ہم قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر بعض آیتیں کرتی ہیں اس کی روشنی میں ویل کی صفات ہم ان آیات میں جو بعد میں آ رہی ہیں اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ویل جہنم کا وہ طبقہ ہے جن کے صفات ان بعد میں آنے والی 6 آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں. یعنی جہنم کا سخت ترین اور یعنی اذیت ناک اور خطرناک ترین طبقے کا نام ہے ویل، اور یوں عام لعنت اور ملامت اور مذمت کے معنی میں بھی ہے. ہمزہ اور لمزہ چغل خور افراد، غیبتیں کرنے والے، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والے اور لوگوں کی طرف عیب نسبت دینے والے، ان کا استہزاء کرنے والے اور مذاق کرنے والے. یہ تقریباً ہمزہ اور لمزہ ہم مانا ہے، لیکن پھر بھی لغت کے اعتبار سے ہمزہ توڑ دینے کے معنی میں ہوتا ہے، تو چونکہ عیب بیان کرنے والا اور غیبت کرنے والا
کسی کی
سامنے والے کی شخصیت کو توڑتا ہے، اس کی شخصیت شکنی کرتا ہے، اس لیے اس کو یہ کہا گیا ہے. اور یہ بھی بیان کیا ہے مفسرین نے کہ ہمزہ پس پشت غیبت کرنے کو کہتے ہیں، اور لمزہ سامنے روبرو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمزہ چشم ابرو کے اشارے سے کسی کی برائی بیان کرنا، اور لمزہ زبان کے ذریعے کسی کے عیب کو بیان کرنا، برائی کو بیان کرنا. بہرحال یہ خبیث ترین اور یعنی مذموم ترین صفات ہیں جو کسی بھی آدمی کے اندر ہو سکتی ہیں. اور میں ذکر کر رہا تھا جو ہماری بات ختم ہو گئی تھی، ابن عباس کی حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے ہمزہ اور لمزہ کے معنی میں، کہ ابن عباس نے کہا ہم المشاؤون بالنمیمہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ چغل خور افراد ہیں، جو المفرقون بین الاحبا، جو دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں، الناعتون للناس بالعیب، اور لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں. اور پھر جب ہم قرآن کریم اور یعنی احادیث میں نظر رکھتے ہیں تو بعین ہی یہ صفات دوسری جگہ بھی آئے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، المشاؤن، یعنی آپ نے لوگوں سے فرمایا الا انبئکم بشرارکم، تم میں جو خبیث ترین افراد ہیں، شریر ترین افراد ہیں، اور سماج میں زیادہ خراب لوگ ہیں، ان کو متوجہ کن کون ہو سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے. تو آپ نے فرمایا المشاؤون بالنمیمہ، المفرقون بین الاحبا، الباغون للبراء المعیب. یہ حصول کافی کی حدیث، حصول کافی میں ہے نبی کریم سے. یعنی نبی کریم نے فرمایا کہ سماج کے بدترین افراد وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں میں جدائیاں ڈالتے ہیں، ادھر کی ادھر لگا کر، ادھر کی ادھر لگا کر، اور
یعنی جدائی ڈالتے ہیں، نفرت کا باعث بنتے ہیں مومنین
کے درمیان. کسی نے بھی کوئی بات کہیں کہی ہوگی، کسی میں جا کے اس سے اس کی بات لگا دی، اس سے لگائی بجھائی جو کی جاتی، اس سے اس کی بات کہہ دی، اس سے نتیجہ یہ دو دوست آپس میں جدا ہو جاتے ہیں. تو یہ اچھا کام نہیں ہے، بلکہ سماج کے خراب ترین افراد ہیں نبی کریم کی نظر میں. اور خود یعنی لوگوں یعنی کی برائیاں بیان کرنا، اور لوگوں کی کو ذلیل و رسوا کرنا، چاہے وہ غیبت کے ذریعے ہو یا عیب جوئی کے ذریعے ہو، اس کے بارے میں نبی کریم نے اور بھی فرمایا اذل الناس من اہان الناس، ذلیل ترین فرد وہ ہے سماج کا جو لوگوں کی اہانت کرتا ہے. دیکھیں یہ عیب جوئی کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی، اور بھی روایتیں ہیں اور اس سلسلے میں باتیں ہیں، وہ بھی پہلے میں ذکر کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے بلند آسمانوں پر، اور پروردگار
عالم کی منزل بھی طے کر چکے
تو وہاں پر معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ اسراء میں بھی یہ بات آئی ہے، پیغمبر اکرم کو خداوند عالم نے ملکوت دکھایا اور پوری کائنات کی رونمائی کی نبی کریم کے سامنے. تو ایسے موقع پہ نبی فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ایک گروہ دیکھا کہ جن کے پہلوؤں سے گوشت الگ کیا جا رہا تھا اور خود انہیں کھلایا جا رہا تھا.
اللہ اکبر.
ان کے جسم سے گوشت جدا کیا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا، الگ کیا جا رہا تھا، اور خود وہ ان کی غذا قرار پاتا تھا. میں نے پوچھا ان سے کہ یہ بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا ہاؤلاء الحمازون من امتک اللمازون، وہی حمزہ لمزہ، یعنی یہ تمہاری امت میں افراد ہیں جو لوگوں میں عیب نکالتے ہیں اور پھر استہزا کرتے ہیں.
حمازون اسی حمزہ سے،
لمازون اسی لمزہ سے، تو یعنی عیب جوئی افراد میں اور یعنی ان کا استہزا کرنا،
یہ
خود دنیا میں بھی ایک اس کے برے اثرات ہیں اور عاقبت میں بھی اس کی بری اثرات اور قباحتیں پائی جاتی ہیں. خود جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کیا کہ چونکہ ان صفات کے بعد عذاب اور عقاب کی دھمکی ہے، تو پھر یہ گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے جو خداوند عالم ایسے عام طور پہ نہیں بخش سکتا ہے. اگر وقت ہے تو ایک چیز اور حمزہ اللمزہ کے بارے میں میں ذکر کروں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر میں آئیں گے. دیکھنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بری صفت ضرور ہے، لیکن بری صفت یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ تو اگر ان دونوں
اگر ہم اس کے اسباب کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ یہ کس وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو ہم اصلاً اسی کو جڑ سے جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں.
بالکل. تو قرآن کریم چونکہ کتاب ہدایت ہے، کتاب رہنمائی ہے، کتاب زندگی ہے، کتاب حیات ہے، اور خود تدبر اور تفکر اور غور و فکر یوں عام چیزوں میں بھی، پوری کائنات میں بھی اور ایسے ہی بھی غور کرنے کی بھی خداوند عالم اور نبی کریم کی نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے. وہ آدمی جو غور و فکر کرتا ہے وہ ہدایت کی راہیں ڈھونڈ لیتا ہے اور صراط مستقیم کو پا سکتا ہے. ان آیتوں میں بھی غور کرنے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو حمزہ اور لمزہ کے بعد الذی جمع مالم وعددہ بیان کیا ہے، ایک سبب جمع آوری مال ہے، اور جمع آوری مال سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے آدمی کے اندر؟ غرور، تکبر، خود پسندی، یعنی اپنے اندر استبداد رائے، اپنے کو کچھ سمجھنا. کوئی بھی کسی کی برائی کیوں بیان کرے گا جب اس اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے کو اس برائی سے بہتر یعنی اس برائی سے عاری سمجھتا ہے؟ استہزا کیوں کرے گا جب اپنے کو بڑا سمجھتا ہے؟ تو غرور اور تکبر، خود پسندی، یہ سرچشمہ ہیں اور سبب ہیں آدمی کے حمزہ اور لمزہ بننے کے لیے، یعنی غیبت کرنے والا بننے کے لیے. متکبر جب آدمی ہوتا ہے تب کسی کا استہزا کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے اور کسی کی شخصیت خرد کرتا ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مریضوں کا علاج کیا، میں نے مردوں کو زندہ کیا، مگر میں احمق کا کوئی علاج نہیں کر سکا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ احمق کون ہے، تو جناب عیسیٰ فرماتے ہیں جو اپنی رائے اور اپنی ذات ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، خود کو افضل سمجھتا ہے، سارے حق اپنے لیے سمجھتا ہے اور کسی کا اپنے اوپر کوئی حق نہیں سمجھتا ہے.
ایسا آدمی کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی
نہیں ہے. یعنی یہ احمق انسان ہے جو خود کو سب کچھ سمجھتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف احادیث میں وارد ہوا ہے کہ لوگوں سے رائے اور مشورہ لینا یہ عقل ہے،
عقل مندی کی علامت ہے،
دانش مندی کی علامت ہے، لوگوں کی عقل میں گویا شریک ہونے کی علامت ہے. تو یہ تکبر سے پیدا ہوتا ہے، اور تکبر کا ذریعہ یہ جمع مالم و عددہ ہو سکتا ہے.
یقینا قبلہ، میں اگلی آیت کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا تھا، اور الحمدللہ آپ نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ قرآن مجید نے فرمایا ویل لکل ہمزت لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، تو یہ ہمزہ اور لمزہ کا یہ جمع مالا وعددہ سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ یہ میرے ذہن میں سوال ابھر رہا تھا، اور آپ نے اس ربط کو بیان کر کے میرے ذہن سے وہ شبہ یا وہ جو سوال تھا اس کو
دیکھیے. قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا حرف حرف، لفظ لفظ اور آیت آیت اپنی جگہ خود مستقل بھی ہے. یعنی اگر اس کے سابقے کو اور لاحقے کو، سیاق اور سباق کو بھی مد نظر رکھا جائے، تو پوری آیت جو ایک مفہوم رکھتی ہے وہ ایک مکمل استدلال ہے.
صحیح.
اس یعنی خود یعنی حمزہ اور لمزہ خود یہ قابل مذمت ہیں، اور پھر یہ جو سب ملانے کے بعد یعنی آپس میں ربط بھی ہے. جمع آوری مال سبب بنتی ہے استکبار کا، اپنے کو بڑا سمجھنے کا، تکبر کا، غرور کا، اور حمزہ اور لمزہ یعنی یہ خود بھی سبب بنتے ہیں جمع آوری مال کا. یہ آدمی چغل خوری کیوں کرتا ہے؟ یہ کبھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس سے اپنی دوستی نبھانے کی کوشش کرتا ہے، اس سب کا وسیلہ یہ صرف وہ آدمی ایسا کام کرتا ہے جس کی نظر میں صرف دنیا ہی دنیا، مفاد پرست ہو، دنیا اور دنیا دوست جو انسان ہوتا ہے، ظاہر ہے دنیا دوستی مال اور منال اور دنیاوی ظاہری اور مادی نعمت،
بلکہ ہم یوں کہیں کہ دنیا پرستی،
دنیا پرستی،
دنیا پرستی، دنیا پرستی، مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، مال کے پیچھے فقط اور فقط اس کا ہدف جو ہے مال کو حاصل کرنا ہے، اور اس میں وہ چغل خوری بھی کرتا ہے، اس میں جو ہے وہ کسی کا،
یعنی بسا اوقات یعنی یہ مال اور مال کی کثرت آدمی کے اندر غرور تکبر اور یہ پھر غیبت اور استہزا کا سبب بنتا ہے، اور بسا اوقات غیبت اور استہزا اور ان تمام برائیوں کو وسیلہ بناتا ہے آدمی مال کو جمع کرنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کا سبب اور مسبب ہو سکتے ہیں۔
یقیناً قبلہ، ہم اب باقاعدہ طور پر آیت نمبر ایک کی تفسیر چونکہ آپ نے الحمدللہ اچھے انداز سے بیان کی، آیت نمبر دو الذی جمع مالا وعددہ، ایک رب تو آپ نے بیان کر دیا کہ یہ خود جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے ہمزہ اور لمزہ کے لیے، یا اس کے بالکل الٹ بھی ممکن ہے کہ ہمزہ اور لمزہ جو ہے وہ سبب بنتا ہے مال کے جمع کرنے کے، لیکن خود آیت نمبر دو کی مستقل طور پر تفسیر جو ہے وہ کیسے بیان کی؟
یہ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے ابھی گزارش کے گفتگو میں، سراسر پورا سورہ مذمت میں ہے، یعنی مذمت بیان کر رہا ہے، تو یہاں پر ہومزہ اور لمزہ بھی قابل مذمت ہے کسی کی، اور پھر یہاں پر الذی جمع مالا وعددہ، یعنی گویا جمع آوری مال بھی ان آیات کی روشنی، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں مذمت ہے،
بالکل۔ قبلہ اگر اجازت دیں تو یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بریک کے بعد اس آیت نمبر دو کی وضاحت اور تفسیر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے، جس میں آپ کی خدمت میں ہم سورہ ہمزہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب، آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، سورہ ہمزہ کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب۔ قبلہ نقوی صاحب، آیت نمبر دو میں پروردگار ارشاد فرمائے الذی جمع مالا وعددا، آیت نمبر تین میں ابھی دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی تقریباً مال کا ذکر ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اسے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا، تو ان دو کا آپس میں جو رابطہ ہے وہ مال کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں ان دونوں کی تفسیر جو ہے وہ ساتھ بیان ہو جائے۔
ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا جناب کہ اس آیہ کریمہ میں جمعآوری مال کی مذمت کی گئی ہے، خود مال ظاہر اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بندوں پر ایک فضل ہے، جب ہم قرآن آیات پر بھی نظر رکھتے ہیں تو مال کو کہیں پر فضل قرار دیا گیا ہے، جیسے سورہ جمعہ میں ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ
مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو یعنی مال کو، مادی نعمتوں کو بھی فضل قرار دیا گیا سورہ جمعہ میں ہے۔ ایسی ایک قرآنی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ مال کو خیر، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترکتم خیرن خیرن الوصیہ، یعنی جب تم کوئی خیر چھوڑو، اور وہاں خیر سے مراد مال اسباب ہے، یہ سب ہے، تو اگر یہ راہ نیک،
اچھا ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ رسم ہے کہ کوئی اچھا مکان بنا لیتا ہے تو اس کے
حاضر من فضل اللہ،
جی ہاں حاضر من فضل ربی، یہ کتبہ جو ہے لگا دیتا ہے، اللہ کے فضل سے ہے،
جی جی، تو مراد ہماری ہے کہ یہ ظاہری نعمتیں بھی جو ہیں، مادی نعمتیں بھی ہیں، مال و منال بھی جو ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، خیر ہے، نیکی ہے، بھلائی، لیکن کب؟ جب یہ وسیلہ ہو اطاعت خدا کا اور عبادت الہی کا، اس کے برخلاف اگر یہ خود راہ خدا سے انحراف کا سبب بنے، بلکہ خداوند عالم کی راہ میں رکاوٹوں کا سبب بنے، تو یہ فضل اور بھلائی نہیں بلکہ قابل مذمت ہو جاتی ہے۔ خود سورہ جمعہ کا تذکرہ آیا تھا تو اس میں دیکھیے، ابھی ایک بات ذہن میں آئی کہ جہاں مومنین سے کہا گیا کہ نماز جمعہ کی طرف جائیے، وہاں جو لوگ نماز کو چھوڑ کر تجارت اور مال میں لگے رہے ان کی مذمت، لیکن جو اس کو چھوڑنے کے بعد عبادت کی طرف آ گئے ان کے لیے کہا گیا کہ اب فضل کی طرف چلے جائیے، یعنی عبادت اور بندگی کے ساتھ، یہ فضل خدا ہے، عبادت اور بندگی اور اللہ کی طرف توجہ کے بغیر یہ گلے کا طوق ہے، اور
قابل مذمت چیز ہے،
یعنی بیڑی ہے اور
ہاتھوں
کی ہتھکڑی ہے اور جہنم کا سبب ہے،
بے شک۔
تو گویا مال اگر اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور راہ خدا میں انفاق اور مومنین کی مدد کے لیے اکٹھا کیا جائے، اس کو حاصل کیا جائے، اس کی تلاش کی جائے اور اس کو خرچ کیا جائے تو یہ قابل مدح ہے، قابل ستائش ہے، لیکن اگر اس کے برخلاف استعمال ہو تو قابل مذمت ہے۔ اسی لیے مال کے تذکرے کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ ہر صاحب مال اور جمع کرنے والا، مال کا جمع کرنے والا قابل مذمت نہیں، یحسب ان مالہ اخلدا۔ میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی اور پھر ایک بار دہرا دوں اس بات کو کہ مالہ، اگر یہ مال ہے، مال جیسا بھی ذکر ہوا ہے، تو گویا ان کے احساسات ہی ہوتے ہیں، ان کے خیالات ہی ہوتے ہیں کہ جو ان کے پاس مال ہے، جو دولت ہے، جو ثروت ہے، ان کو وہ ہمیشہ رکھے گا، اب ان کے اوپر نہ کوئی بیماری آ سکتی ہے اور نہ ان پر کوئی انہیں دباؤ آ سکتا ہے اور نہ ان کی کوئی زندگی کو۔ اور ماں لہو ہے، یعنی ماں موصولہ، اور لہو یہ اس کا صلہ ہے، تو جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ سوچتے ہیں اس وقت جو ان کے پاس ہے، مثلا صحت ہے، تندرستی ہے، مال و منال ہے، زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، یہ احساسات۔ تو خود مال اور منال قابل مذمت ہے اگر خدا کی عبادت کے اور اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کے بغیر ہو۔ میں نے یہاں پر ایک حدیث یادداشت کی ہے، اگر آپ یعنی بہت اچھی حدیث ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ انکان الحسنات حقا فالجمع لماذا و انکان الخلف من اللہ عز وجل حقا فالبخل لماذا۔ جب مال کی جمع، یعنی حسنات حق ہیں، برحق ہیں، تو پھر آدمی، یعنی نیکیاں برحق ہیں اور اس پر انشاءاللہ اس کو ثواب ملنے والا ہے، تو پھر آدمی مال کو جمع کیوں کرتا ہے؟ اور جب اللہ کی طرف سے مال کو خرچ کرنے کے بعد اس کا بدلہ ملنا یقینی ہے تو پھر آدمی بخل کس لیے کرتا ہے؟ گویا یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو بری صفت ہے بخل، اس کی وجہ سے آدمی مال کو جمع کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث ہے خداوند عالم کے، یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان سے پوچھا گیا کہ قیامت میں سب سے زیادہ یعنی شرمندگی کس کو ہوگی۔ بہت یعنی قابل اہمیت حدیث ہے اور یعنی اخلاق و کردار کو درست کرنے والی حدیث ہے۔ پوچھا سب سے زیادہ نادم کون ہوگا قیامت میں، تو آپ نے فرمایا من رأى ماله فی میزان غیره وادخله اللہ به النار وادخل وارثه به الجنہ۔ میں نے مال کو جمع کیا، کیا آدمی مال کو اپنے ساتھ جب مر جاتا ہے قبر میں لے کے جاتا ہے؟ نہیں لے کے جاتا، سب چھوڑ جاتا ہے۔ قیامت میں وہ دیکھے گا کہ جو اس نے مال جمع کیا ہے وہ مال اس کے وارث نے اچھے کاموں میں خرچ کیا اور وہ اس کے میزان عمل کو وزنی کر رہا ہے اور وہ اس کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے، اور وہ خود مال کی وجہ سے، اس کا حساب و کتاب دینے کی وجہ سے اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے، بخل نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائے۔
یعنی وہی مال ہے لیکن وہی مال ایک کو جنت میں لے جاتا ہے اور ایک کو جہنم میں لے جاتا ہے۔
میں نے ہزار تر کوششیں، ہزار تر زحمت اٹھانے کے بعد مال کو جمع کیا اور قرآن کی آیت کی عددا گنتا رہا، اس کو ذخیرہ کرتا رہا اور راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، وہ مجھے جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ میں مر گیا، وارثوں نے اس کو کار خیر میں خرچ کیا، تو میرے جمع کیے ہوئے مال کے ذریعے وہ جنت میں جا رہا ہے، تو یہ سب سے زیادہ پشمان اور نادم ہوگا میرے خیال سے۔ چونکہ بہت سے
چونکہ آیت اور بھی ہیں اس کے بعد، کل
جی
فوراً جو چوتھی آیت تھی وہاں پہ ایک دم جو ہے وہ ایک انکار کیا تھا، ہرگز نہیں،
یعنی ان کے احساسات کی ایک دم سے نفی ہے کہ اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ان کے پاس دولت کی فراوانی ہے، مال اور منال اور دنیاوی اور مادی نعمات کی شکل میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے، نہیں، ان کے اوپر بھی جیسے ان سے پہلے والوں کے پاس کتنے بڑے بڑے قلعے تھے اور کیسی نعمتیں تھیں، پوری دنیا کی حکومت تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان سے سب کچھ سلب کر لیا گیا، یہ ایک نہ ایک دن ان سے بھی سب کچھ سلب کر لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد لیم بزن فی الحطمہ، خود ان کو، ان کے تمام مال اور دارائی کے ساتھ قائم میں پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ قرآن کریم میں جہنم کے لیے بہت سے نام ہیں، یہ نام حطمہ، حطمہ کہتے ہیں بالکل چکنا چور کر دینے والا، توڑ پھوڑ یعنی ریزہ ریزہ کر دینے والا، یعنی یہاں آتش جہنم کی طرف اشارہ لفظ حطمہ سے کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی تکرار کی گئی، وما ادراک مل حطمہ، تمہیں کیا معلوم معتمہ کیا ہے؟
پھر اس کی وضاحت
تم
بھی
تو ہر چیز کا اذا وقعت الواقع آ جائے تب بھی ہم ترجمہ قیامت اور آخرت کرتے ہیں، یا نار آ جائے تو جہنم کر دیتے ہیں، اور جہنم یعنی ہر چیز کا ترجمہ تقریباً ایک ہو جاتا ہے، جبکہ
جہنم اور اس کی
جہنم
آگ
کی سختیوں، اس کے درجات اور اس کی اس میں شکنجوں کے مراتب کے لحاظ سے اور درجات کے لحاظ سے یہ نام ہے، تو حتمہ کہا گیا ہے، اور پھر حتمہ کی اور بھی وضاحت کی گئی، لیکن لغت کے اعتبار سے جب دیکھا جائے حتمہ یعنی چکنا چور کر دینے والا، ریزہ کر دینے والا، شاید پہلے سمجھنا ذرا مشکل تھا حتمہ کو سمجھنے کے لیے، لیکن آج کے اس زمانے میں جب بموں کا دور ہے، ایٹم بموں کا دور ہے، سب دیکھیں، ایک آگ بھی ہوتی ہے اور پھر جب وہ مسلط ہوتی ہے کسی چیز پر تو جسم انسانی کو اور پورے جتنے بھی اجساد ہوتے ہیں، چاہے وہ بلڈنگ کی شکل میں ہو یا دوسرا، ان کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، یعنی یہ ایسی آگ ہوگی جس میں انہیں پھینکا جائے، جیسے ہی اس میں ڈالے جائیں گے تو ان کا پورا بدن متلاشی ہو جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور جہنم کی آگ میں یہ ہمیشہ بالکل یعنی چکنا چور کر جائیں گے، ان کا بند بند ٹوٹ جائے گا اور اعضا اعضا منتشر ہو جائیں گے۔
یعنی یہ جو برائیاں ہیں، ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہمزہ اور لمزہ، اور اس کے بعد الذی جمع مالا وعددہ، یہ دو تین چیزیں ملا کے پروردگار نے دو آیات میں بیان کی، جو مال جمع کرتے ہیں اور ہمزہ اور لمزہ ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان تراشی ہے، تو ان کے لیے اتنا سخت پروردگار نے عذاب بیان کیا ہے، جو شاید کسی اور آیت کے اندر یا کسی اور گناہ کے لیے، اگرچہ اور بہت سارے گناہ ہیں اور ان کے لیے مختلف عذاب ہیں، لیکن ایسا عذاب بیان نہیں کیا۔
یہ فتنہ گری کا باعث ہے نا، لوگوں میں اختلاف، لوگوں میں جیسے دوسری آیہ کریمہ میں بھی یعنی ایمان اور کفر اور ان سب چیزوں کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان آپس میں لوگوں کے دل جوڑتا ہے،
بالکل،
لیکن یہ برائیاں اور کفر اور فسق و فجور لوگوں میں جدائی پیدا کرتا ہے، خدا سے بدبین کرتا ہے اور انسان کو ناامید بناتا ہے اور اس کو گناہوں اور خطاؤں اور لغزشوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کا چونکہ عاقبت اور اس کا مستقبل تاریک ہوتا ہے، تو وہ آدمی تاریکی میں جو ہاتھ پیر مارتا ہے تو جو کچھ اس سے برائی ہو سکتی کرتا ہے، تو یہ گناہ ایسے، چونکہ اس نے ایسا کام کیا ہے اس لیے اس کے لیے اتنا سخت عذاب ہے یہ،
بالکل۔
اور پھر حتمہ کی جو آیہ کریمہ نے تفسیر کی ہے، نار اللہ الموقدہ، دیکھیں یوں تو جہنم کی آگ ہے ہی خدا کی پیدا کردہ، اس کی مخلوق ہے، اس کی بھڑکائی بھی ہے، لیکن یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خداوند یوں ہر چیز کا عامل خدا ہے، چونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، لیکن بس اوقات دوسری چیزوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ یعنی جہنم کی آگ کے بارے میں ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ جو سورج کی یہ تپش ہے اور گرمی ہے، وہ کتنے 70 سمندروں میں بالکل ہلکی اور ٹھنڈی کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ، تو جہنم کی آگ کا تصور دنیاوی آگ سے نہیں کیا جا سکتا،
کوئی قابل موازنہ اور قابل مقایسہ نہیں۔
بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہاں دنیاوی آگ اپنے لگا کے برداشت کر سکتا ہے، لیکن جہنم کی آگ ناقابل برداشت ہے، یہ اس کی سختی اور اس کے شکنجے کی کو بتانے کے لیے خداوند عالم نے اس کو اپنے سے نسبت دی ہے کہ جس کو ہم نے بھڑکایا ہے، پھر اب اس کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا اور اس کو کوئی سرد نہیں بنا سکتا۔ اور اس حتمہ کی جو نہایت دردناک صورتحال ہے، اس کی عکاسی اس آیت نمبر 7 میں کی گئی ہے، اللتی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔
اللہ،
عام طور سے دنیاوی آگ ایسی ہوتی ہے جب آدمی خدا نخواستہ یہاں جل جاتا ہے یا آگ کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا پہلے بدن جلتا ہے، پہلے بدن کے اوپر کے چیزیں جلتی ہیں، پھر بدن جلتا ہے، اور بدن
اس کا جو ظاہری حصہ ہے، کھال ہے، وہ جھلس جاتی ہے،
یعنی آدمی مر جاتا ہے تب دل تک کہیں آگ پہنچتی ہے، یعنی اس کی زندگی میں تو شاید دل تک آگ پہنچے، یعنی اس کو ان حساس جگہوں پر آگ پہنچ، اس کا احساس نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم نے کہا یہ وہ آگ ایسی ہوگی جو پہلے دل پر چڑھے گی بعد میں۔
اللہ، واقعاً بہت سخت مرحلہ ہے، پروردگار ہمیں اس طرح کے بدترین جو گناہ ہیں، بالخصوص جن گناہوں کا ذکر پروردگار نے اس سورے کے اندر کیا ہے، سورہ ہمزہ میں، پروردگار ہمیں بحق محمد و علیہ ان گناہوں سے بچائے،
محفوظ رکھے
الہی آمین یا رب العالمین۔ قبلہ، بریک کا وقت ہوا، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 9 تک تفسیر یا جو وضاحت ہے وہ مکمل ہو جائے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان جس میں آپ کی خدمت میں ہم سورہ حمزہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ, اور سورہ حمزہ کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے, اور بالکل آخری چند منٹ ہیں اور دو تین آیات کی وضاحت اور تفسیر باقی رہے گی. چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب کی خدمت میں. جی قبلہ, آپ آخری جو تین آیات ہیں, التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ, ان تین آیات کی تفسیر رہ گئی, لیکن اس میں تو سخت عذاب کا ذکر کیا ہے, نار اللہ الموقدہ کا ذکر کیا ہے, وہ جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے آگ, اس کا ذکر ہے. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں کافی دیر سے ابھر رہا تھا, میں نے سوچا کہ آخری 5-6 منٹ ہمارے پاس اس میں سوال کر لیا جائے آپ سے, اور وہ یہ کہ انسان مال کیوں جمع کرتا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا کوئی نیک مومن پرہیزگار متقی انسان اگر مال جمع کرے تو کیا اس کی کوئی مذمت ہے؟
تو میری گزارش یہ نہیں, پہلے میں آیت کی تفسیر کروں یا پہلے؟ چلیے آپ کے سوال کا جواب پہلے میں گزارش کر دیں. دیکھیے, میں نے مال کے سلسلے پہ کافی میں نے احادیث کی تھیں, لیکن چونکہ وقت نہیں تھا اس وجہ سے بہت زیادہ میں نے ابھی بھی آپ سے گزارش کیا کہ خود مال اللہ کا فضل بھی ہے عبادت اور اطاعت کے ساتھ, اور خیر بھی ہے جب آدمی اس کو راہ حق اور ہدایت میں خرچ کرے, لیکن جب وہ یعنی معصیت پروردگار کا سبب بنتا ہے, فقط آدمی مال کو جمع کرتا ہے, یعنی مال وہ ہدف بن جاتا ہے, مقصد بن جاتا ہے, وسیلہ نہیں رہ جاتا, تب قابل مذمت ہے. یہاں بہتر ہے میں خود گفتگو کرنے سے بہتر پہلے امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث شریف ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یجتمع المال الا بخمس خصال, مال پانچ خصلتوں کی بنیاد پر ہی جمع ہو سکتا ہے, یعنی پانچ چیزیں ہوں تبھی آدمی مال کو جمع کر سکتا ہے. بخلن شدید, بھائی مال حاصل ہو رہا ہے اور پھر اس کو خرچ نہیں کر رہا, ورنہ پڑوس میں کوئی ہے, کوئی ضرورت مند ہے, کوئی سائل ہے, مانگنے والا ہے, کوئی کچھ بھی ہے تو آدمی خرچ کرے گا تو جمع ہو ہی نہیں سکتا ہے. یعنی آپ کے پاس کتنا ہی مال ہو اتنی ہی اس سے کہیں زیادہ لوگ ضرورت مند موجود ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کے پڑوسی کو ضرورت ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کے ہمسائے کو ضرورت ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے,
تو
ہم مذہب کو ضرورت ہے, عزیز و اقارب کو ضرورت ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے, کسی کو مکان کی ضرورت ہے, کسی کو علاج کی ضرورت ہے, کسی کو دوسری, تو اس میں آپ بخل کریں گے تو آپ کے پاس جمع ہوگا. عمل طویل, لمبی لمبی امیدیں, میں یہ بنا لوں گا, میں وہ کر لوں گا, اب جمع اس لیے کر رہا آدمی میں یہ قصر بناؤں, یہ میں وغیرہ مثالیں خود
جو آرزو
ہیں. جو آدمی لمبی لمبی آرزوؤں کا شکار ہوتا ہے وہی مال جمع کرتا ہے. جو آدمی بخل یعنی بدترین بخیل ہوتا ہے, کنجوس ہوتا ہے, وہی مال جمع کرتا ہے. یہ دونوں ہی صفت ہے, کیا ہے مضموم ہے, علماء اخلاق نے مذمت کی. لمبی لمبی امیدیں نہیں کرنی چاہیے آدمی کو, کیا معلوم تم کتنے دن سے زندہ رہو گے. امید فقط اللہ سے باندھنی چاہیے, اس کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کی طرف زیادہ ہونا چاہیے. یا حرص غالب, وہ شخص مال جمع کرے گا جس کے اوپر جو لالچی ہو, ہر چیز کو حاصل کرنے کی اس کے اندر لالچ ہو, حرص ہو, یہ بھی ایک قابل
جو ہے.
یا امام نے فرمایا قطیعت و رحیم, جو آدمی رشتہ داروں سے اپنا رابطہ ختم کر لے گا وہی جمع کر سکتا ہے مال.
کسی کو دینا ہی نہ پڑے,
دینا نہیں پڑے. اب مختلف مراسم ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, وہاں جب افراد ہیں تو ان کو آپ دیں گے تو جمع نہیں ہوگا.
قریب جو قریب ترین عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہی انسان کے پاس جو ہے وہ آتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس مال ہے, پروردگار نے دیا ہے تو کوئی ہماری مدد کرے.
جی جی جی, نہیں بلکہ مالداروں کے لیے خود احادیث میں یہ بھی آیا کہ وہ امانائے الہی ہیں.
اچھا,
اللہ کے امین ہے, اللہ نے کچھ ہاتھوں میں مال و دولت دیا ہے, وہ امین ہے ضرورت مندوں کو پہنچانے کے لیے. آدمی مال کو تلاش کرتا ہے, حاصل کرتا ہے, کوئی بری چیز نہیں تلاش مال کرنا, جمع کرنا اس کو, ذخیرہ اندوزی یہ عیب ہے, یہ گناہ ہے, یہ خطا ہے. وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ قطع رحم کرے آدمی, بخیل ہو آدمی, لمبی لمبی امیدیں ہوں, حرص ہو. یا ایثار الدنیا علی الاخرہ, آخرت پر دنیا کو فوقیت دینا, جس آدمی کو
ہمارے پاس صرف ایک منٹ رہتا.
اچھا تو پھر وہ تو رہ گئی بات. یہاں پر جو عذاب جہنم کا تذکرہ تھا کم سے کم اس کو میں ذکر کر دوں, التی تتلع علی الافئدہ, یہ وہ آگ ہوگی جو دلوں تک چڑھ جائے گی. یہاں یہ قابل غور بات ہے کہ دل کا خصوصی طور پر تذکرہ ہے. آنکھ ہے, ناک ہے, کان ہے, قلب ہے, دماغ ہے, ساری چیزیں اعضا جو ہمارے, کسی کا تذکرہ نہیں کیا خداوند عالم نے دلوں پر, چونکہ یہ برائی بھی دل کی وجہ سے ہوئی ہے.
یقیناً
یعنی اس کا
دل بیمار تھا,
بیمار تھا, دل بیمار تھا, دل کو خوش کرنے کے لیے, لذت حاصل کرنے کے لیے, مزہ لینے کے لیے, یہ سب کرنے کے لیے مذاق اڑاتا تھا, استہزاء کرتا تھا, سب دلوں کی لذت کو حاصل کرنے. تو خداوند عالم نے جو سبب تھا پہلے اسی کے لیے.
بہت بہت شکریہ قبلہ. بات مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے اور افسوس کے یہ دو آیات رہ گئیں. بہرحال
بس اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ ایک ایسی آگ ہے جو سربستہ ہوگی, یعنی اس سے آدمی فرار نہیں کر سکتا. فی امد ممددہ, اور آہنین ستون میں, یعنی یہ ایسا نہیں کہ یہاں ڈال دیا گیا پھر آدمی یہاں سے فرار کر سکے, بالکل کوئی
راہ فرار
نہیں ہوگی.
بہت بہت شکریہ قبلہ. ناظرین, پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اگلے سورہ کا تعارف لے کے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے, فی امان.